السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. افغانستان کے صدر اشرف غنی جو پاکستان کے دورے پر ہیں لاہور پہنچے ہیں, جہاں وہ سیاسی رہنماؤں سے ملاقات کے علاوہ پاکستانی سرمایہ کاروں اور تاجروں سے بھی ملیں گے. اس سے پہلے صدر غنی نے اسلام آباد میں اسٹریٹجک اسٹڈی سینٹر میں ایک تقریر میں طالبان پاکستان تعلقات پر بات کی. ان کا کہنا تھا کہ ان کی حکومت کا پاکستان کی حکومت سے کوئی اختلاف نہیں ہے, اور ان کی حکومت پاکستان کے ساتھ دونوں ملکوں کے باہمی مفاد پر تعلقات بڑھانا چاہتی ہے. حکومت پاکستان نے ملک میں باقاعدہ اندراج شدہ افغان مہاجرین کے قیام کی مدت میں مزید ایک سال کی توسیع کر دی ہے. افغانستان میں انسانی حقوق کی غیر سرکاری تنظیم افغانستان ہیومن رائٹس آرگنائزیشن نے پاکستان کے فیصلے کی تعریف کی ہے. پاکستان کے قومی اسمبلی مالی سال سن 2019-20 کے لیے بجٹ کی حتمی منظوری آج یعنی جمعے کو دے رہی ہے, جس کے بعد 1 جولائی سے بجٹ پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا. ایران کے ساتھ سن 2015 میں عالمی طاقتوں کے ساتھ طے پانے والے جوہری معاہدے کے مشترکہ کمیشن کا باقاعدہ سہ ماہی اجلاس جمعے کے روز ویانا میں ہو رہا ہے, جس میں ایران اور عالمی طاقتوں کے سینئر نمائندے شرکت کریں گے. ایران کا کہنا ہے کہ معاہدے کو بچانے کا یہ آخری موقع ہے. ایران متوقع طور پر جاپان میں ہونے والے G20 اجلاس میں ایک اہم موضوع ہوگا, جہاں صنعتی طور پر ترقی یافتہ ملکوں کے لیڈر اپنے 2 روزہ سربراہی اجلاس کے لیے آج جمع ہیں. اور ایسے میں جب خلیج فارس کے خطے میں کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے, قائم مقام امریکی وزیر دفاع نے نیٹو اتحادیوں پر زور دیا ہے کہ اس بات پر بین الاقوامی سطح پر بحث کی جانی چاہیے کہ ایران کے ساتھ کس طرح نبرد آزما ہوا جائے. اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صدر ولادیمیر پوٹن کو ہلکے پلکے انداز میں تنبیہ کی ہے کہ وہ امریکی انتخابات میں مداخلت نہ کریں. یہ تھیں شہ سرخیاں, تفصیل کچھ دیر کے بعد. افغانستان کے صدر اشرف غنی جو پاکستان کے دورے پر ہیں ایک روزہ دورے پر لاہور پہنچے ہیں. دورے کے دوران افغان صدر جہاں سیاسی رہنماؤں سے ملیں گے, وہیں پاکستانی سرمایہ کاروں اور تاجروں سے بھی ان کی ملاقات متوقع ہے. اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے. افغان صدر دفتر کے بیان کے مطابق صدر غنی نے کہا ہے کہ ان کی حکومت کا پاکستان کی حکومت سے کوئی اختلاف نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت پاکستان کے ساتھ دونوں ملکوں کے باہمی مفاد پر تعلقات بڑھانا چاہتی ہے. صدر غنی نے اسلام آباد میں اسٹریٹجک اسٹڈی سینٹر میں ایک تقریر میں طالبان پاکستان تعلقات پر بات کی. ان کا کہنا تھا کہ طالبان اور پاکستان کے درمیان مضبوط باہمی انحصار ہے, ہمیں اسے تسلیم کرنے کی ضرورت ہے اور اسے تنازع سے تعاون میں تبدیل ہونا چاہیے اور اسے تنازع سے تعاون میں تبدیل ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کا اس ضمن میں کردار بہت اہم ہے. اسی اثنا میں صدر اشرف غنی نے پاکستان میں مقیم افغان مہاجرین کے نمائندوں سے جمعے کے روز اسلام آباد میں ملاقات میں کہا کہ وہ سیاسی تصفیہ کے لیے تیار ہیں, اس لیے نہیں کہ طالبان طاقتور ہیں بلکہ وہ افغانستان میں جنگ کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں. اور افغان مفاہمت کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے ظالم خلیل زاد نے تاجکستان کا 2 روزہ دورہ مکمل کر لیا ہے, جہاں انہوں نے دوشنبے میں تاجکستان کے صدر رحمان اور دوسرے عہدیداروں سے ملاقات کے بعد کہا کہ دونوں فریقوں نے افغان امن عمل کی حمایت کرنے پر اتفاق کیا ہے. سفیر خلیل زاد نے یہ دورہ ہفتے کے روز دوحہ میں شروع ہونے والے طالبان کے ساتھ بات چیت کے 7ویں دور سے پہلے کیا ہے. حکومت پاکستان نے ملک میں باقاعدہ اندراج شدہ افغان مہاجرین کے قیام کی مدت میں مزید ایک سال کی توسیع کر دی ہے. پاکستان میں مقیم 14 لاکھ سے زائد رجسٹرڈ افغان مہاجرین کے قیام کی مدت 30 جون کو ختم ہو رہی تھی, جس میں 30 جون سن 2020 تک توسیع کر دی گئی ہے. پاکستان کی سرحدی امور کی وزارت کی طرف سے جاری ہونے والے ایک اعلامیے کے مطابق یہ توسیع کابینہ کے فیصلے کے بعد کی گئی ہے. اس کے ساتھ کابینہ نے افغان سٹیزن کارڈز کی مدت میں بھی رواں سال 31 اکتوبر تک توسیع کر دی ہے۔ پاکستان، افغانستان اور اقوام متحدہ کے ادارے برائے افغان مہاجرین کے درمیان سہ فریقی معاہدے میں بھی توسیع کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ پاکستان کی طرف سے افغان مہاجرین کے قیام کی مدت میں توسیع کا فیصلہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب افغان صدر اشرف غنی پاکستان کے دورے پر ہیں۔ افغانستان میں انسانی حقوق کی غیر سرکاری تنظیم افغانستان ہیومن رائٹس آرگنائزیشن نے حکومت پاکستان کے فیصلے کی تعریف کی ہے۔ تنظیم کے چیئرمین لال گل لال نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ طویل عرصے سے پاکستان میں مقیم افغان مہاجرین کے مسئلے کا مستقل حل تلاش کیا جانا ضروری ہے۔ افغان مہاجرین سے متعلق قائم اقوام متحدہ کے ادارے نے پاکستان کی جانب سے مہاجرین کے قیام میں توسیع کو خوش آئند قرار دیا ہے۔ ادارے کے قائم مقام ترجمان آصف شہراز نے وائس آف امریکہ کو بتایا یہ اقدام افغان مہاجرین کے لیے اطمینان بخش ہے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی مالی سال سن 2019-20 کے لیے بجٹ کی حتمی منظوری آج یعنی جمعے کو دے رہی ہے، جس کے بعد 1 جولائی سے بجٹ پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ پاکستان کو ان دنوں مشکل صورتحال کا سامنا ہے اور اقتصادی ترقی کی شرح کم ہونے سے ملک میں مہنگائی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ دوسری جانب بجٹ کی منظوری ایسے وقت پر ہو رہی ہے جب 3 جولائی کو بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کا ایگزیکٹو بورڈ پاکستان کے بیل آؤٹ پیکج کی منظوری دے گا۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان 6 ارب ڈالر کے مالیاتی پیکج پر ابتدائی معاہدہ گزشتہ ماہ طے پایا تھا۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان ابتدائی معاہدے میں کچھ شرائط رکھی گئی تھیں جو پاکستان نے آئی ایم ایف بورڈ کی میٹنگ سے پہلے ہی پوری کرنی ہیں۔ اس وقت انٹر بینک یعنی بینکوں کے مابین ڈالر کی لین دین کی مارکیٹ میں ڈالر 163 روپے سے تجاوز کر گیا ہے، جبکہ اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر مہنگا ہو گیا ہے۔ ایران کے ساتھ سن 2015 میں عالمی طاقتوں کے ساتھ طے پانے والے جوہری معاہدے کے مشترکہ کمیشن کا باقاعدہ سہ ماہی اجلاس جمعے کے روز ویانا میں ہو رہا ہے، جس میں ایران اور عالمی طاقتوں کے سینئر نمائندے شرکت کر رہے ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ معاہدے کے باقی دستخط کنندگان کے ساتھ ویانا میں ہونے والا اجلاس امریکہ کے پچھلے سال معاہدے سے نکل جانے کے بعد اس معاہدے کو بچانے کا آخری موقع ہے۔ امریکہ کی طرف سے پچھلے سال ایران پر عائد کی جانے والی اقتصادی پابندیوں کے بعد ایران نے دھمکی دی ہے کہ وہ معاہدے میں دی جانے والی حد سے زیادہ یورینیم افزودہ کرے گا۔ ایران نے یورپی ملکوں کے لیے 7 جولائی کی تاریخ مقرر کی ہے کہ وہ امریکہ کی طرف سے لگائی گئی پابندیوں میں نرمی کے لیے طویل عرصے سے کیے گئے اپنے وعدے کو پورا کرے، وگرنہ ایران ہتھیار تیار کرنے کے درجے تک یورینیم کو افزودہ کرے گا۔ ایران متوقع طور پر جاپان میں ہونے والے G20 اجلاس میں ایک اہم موضوع ہوگا، جہاں صنعتی طور پر ترقی یافتہ ملکوں کے لیڈر اپنے 2 روزہ سربراہی اجلاس کے لیے آج جمع ہیں۔ اسی اثنا میں امریکی اور ایرانی سفارتکاروں نے اس بحران کے کسی سیاسی حل کی تلاش میں اپنے یورپی ہم منصبوں سے ملاقات کی ہے، جو امریکہ کی جانب سے ایران کے ساتھ ہونے والے بین الاقوامی نیوکلیئر سمجھوتے سے الگ ہو جانے کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے۔ اور ایسے میں جب خلیج فارس کے خطے میں کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے، قائم مقام امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر نے نیٹو اتحادیوں پر زور دیا ہے کہ اس بات پر بین الاقوامی سطح پر بحث کی جانی چاہیے کہ آیا ایران کے ساتھ کس طرح نبرد آزما ہوا جائے۔ جمعرات کے روز برسلز میں نیٹو صدر دفتر میں رکن ممالک نے بند کمرے میں بات چیت کی۔ مذاکرات کے بارے میں ایسپر نے اخباری نمائندوں کو بتایا کہ انہوں نے اتحادیوں سے کہا ہے کہ وہ ضرورت پڑنے پر ایران کی مذمت کریں اور وہ اس ابتدائی منصوبے میں شریک ہوں جس میں آبنائے ہرمز کے حکمت عملی کے حامل علاقے کو محفوظ بنانے کے اقدامات تجویز کیے گئے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صدر ولادیمیر پوٹن کو ہلکے پھلکے انداز میں تنبیہ کی ہے کہ وہ امریکی انتخابات میں مداخلت نہ کریں۔ اوساکا جاپان میں G20 سربراہ اجلاس سے علیحدہ پوٹن کے ساتھ ایک باہمی ملاقات سے پہلے اخباری نمائندوں کے سامنے جب یہ سوال کیا گیا کہ کیا وہ روسی لیڈر سے کہیں گے کہ وہ امریکی انتخابات میں مداخلت نہ کرے، تو ٹرمپ نے چہرے پر ایک مسکراہٹ کے ساتھ جی ہاں یقیناً کہا اور روس کے صدر کی طرف رخ کر کے کہا کہ صدر صاحب انتخابات میں مداخلت نہ کریں، اور پھر انگلی سے پوٹن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دوبارہ کہا کے انتخابات میں دخل نہ دیں۔ ٹرمپ کے اس مکالمے سے اس خیال کو تقویت ملتی ہے کہ وہ اس مسئلے کو سنجیدگی سے نہیں لیتے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ نیوز شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ جیسا کہ پروگرام کے شروع میں ہم نے آپ کو اطلاع دی کہ افغانستان کے صدر اشرف غنی اپنے وفد کے ہمراہ ایک روزہ دورے پر لاہور پہنچے ہیں۔ اس دورے میں افغان صدر جہاں سیاسی رہنماؤں سے ملیں گے، وہیں پاکستانی سرمایہ کاروں اور تاجروں سے بھی ان کی ملاقات متوقع ہے۔ لاہور کی تاجر برادری ان کے اس دورے کو کیسے دیکھتی ہے، بتا رہے ہیں لاہور سے ضیاء الرحمان اس رپورٹ میں۔
پاکستان کے 2 روزہ دورے کے دوران افغان صدر اشرف غنی اپنے 1 روزہ دورے پر لاہور پہنچے تو وزیراعلی پنجاب عثمان بزدار نے انہیں خوش آمدید کہا، جس کے بعد معزز مہمان گورنر ہاؤس لاہور تشریف لے گئے، جہاں گورنر پنجاب چوہدری محمد سرور نے ان کے اعزاز میں زہرانہ دیا۔ افغان صدر کی ملاقات سرمایہ کاروں اور کاروباری افراد سے بھی متوقع ہے، جس میں وزیراعظم پاکستان کے مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد بھی ان کے ہمراہ ہوں گے۔ تجزیہ کار افغان صدر کے دورہ پاکستان اور خاص طور پر دورہ لاہور کو خصوصی اہمیت دے رہے ہیں۔ لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز میں درس و تدریس سے منسلک بین الاقوامی امور کے ماہر ڈاکٹر رسول بخش رئیس سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کی تجارت میں کمی کی وجہ سیاسی تعلقات میں کشیدگی ہے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر رسول بخش رئیس نے کہا کہ اب دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، تو امید کی جا رہی ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان کاروباری سرگرمیوں میں بھی بہتری آئے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستانی مصنوعات کی قیمتیں افغانستان میں بھارت اور ایران کے مقابلے میں کم ہیں۔ بھارت کو افغانستان میں اپنی اشیاء پر سبسڈی دینا پڑتی ہے، جبکہ ایران اپنے مسائل میں الجھا ہوا ہے۔
یہ جو افغان پاکستان ٹریڈ ہے وہ حکومت کے تعاون سے تو جاری رہتا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو پرائیویٹ کنیکشنز ہیں وہ بہت وسیع ہیں افغان بزنس مین اور پاکستانی بزنس مین کے درمیان، اور زیادہ تر ان کا جو ٹریڈ ہے وہ ڈاکومنٹڈ بھی نہیں ہے۔ لیکن چونکہ آج حکومتیں ٹیکس وصول کرنا چاہتی ہیں اور ڈاکومنٹ ہو رہا ہے، خصوصی طور پہ افغانستان میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے، سرمایہ کاری کے حوالے سے جو یہ دورہ ہے اس میں کافی اپرچونیٹیز ہیں پاکستانی بزنس مین کے لیے کہ وہ افغانستان میں سرمایہ کاری کریں۔
صدر انجمن تاجران آل پاکستان خالد پرویز کو افغان صدر کے دورہ لاہور سے کچھ خاص امیدیں وابستہ نہیں۔ خالد پرویز کہتے ہیں کہ حکومت پاکستان پاکستانی سرمایہ کاروں اور تاجروں کو تو کوئی ریلیف نہیں دے رہی، تو وہ افغانستان جا کر کیا کریں گے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے خالد پرویز کا کہنا تھا کہ گورنر ہاؤس میں صرف ان تاجروں کو افغان صدر سے ملاقات کے لیے بلایا گیا ہے جو حکومت کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔
کیا افغانستان میں کاروبار کے لیے ان کو ریلیف ملے گا؟ یہ ایک صرف فارمیلٹی کے طور پہ مل رہے ہیں، وہ بھی چند تاجر، وہ تاجر جن کا ہم ٹریڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے، بڑے بڑے سرمایہ انڈسٹریز جن کو اپنے مفادات ہیں وہی وہاں بات کریں گے۔
ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان کے مطابق پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارت آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے، جو 2.3 بلین ڈالر سے کم ہو کر اب 1.4 بلین امریکی ڈالر پر آ گئی ہے۔ ضیاء الرحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
حکومت پاکستان نے ملک میں باقاعدہ اندراج شدہ افغان مہاجرین کے قیام کی مدت میں مزید 1 سال کی توسیع کر دی ہے۔ پاکستان میں مقیم 14 لاکھ سے زائد رجسٹرڈ افغان مہاجرین کے قیام کی مدت 30 جون کو ختم ہو رہی تھی، جس میں 30 جون 2020 تک توسیع کر دی گئی۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
پاکستان کی سرحدی امور کی وزارت کی طرف سے جاری ہونے والے ایک اعلامیے کے مطابق یہ توسیع کابینہ کے فیصلے کے بعد کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ کابینہ نے افغان سٹیزن کارڈز کی مدت میں بھی رواں سال 31 اکتوبر تک توسیع کر دی ہے۔ پاکستان، افغانستان اور اقوام متحدہ کے ادارہ برائے افغان مہاجرین کے درمیان سیفریکی معاہدے میں بھی توسیع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پاکستان کی طرف سے افغان مہاجرین کے قیام کی مدت میں توسیع کا فیصلہ ایک ایسے وقت ہوا جب افغان صدر اشرف غنی پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے افغان صدر کو افغان مہاجرین کی پاکستان میں قیام کی مدت میں توسیع کے فیصلے سے آگاہ کر دیا تھا۔ مہاجرین سے متعلق قائم اقوام متحدہ کے ادارے نے پاکستان کی جانب سے مہاجرین کے قیام توسیع کو خوش آئند قرار دیا ہے۔ عالمی ادارے کے پاکستان میں قائم مقام ترجمان آصف شہزاد نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ اقدام افغان مہاجرین کے لیے اطمینان بخش ہے۔
ہم گورنمنٹ آف پاکستان کے اس ڈیسیژن کو ویلکم کرتے ہیں۔ انہوں نے افغان مہاجرین جو کہ 14 لاکھ کے قریب پاکستان میں رہائش پذیر ہیں، ان کے قیام کی مدت میں ایک سال اضافہ کیا ہے۔ ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور گورنمنٹ کے اس ڈیسیژن کو ویلکم کرتے ہیں، اور پاکستان میں 14 لاکھ کے قریب افغانی رہ رہے ہیں، ان کو ایک قسم کا ریلیف ملا ہے۔
افغانستان میں انسانی حقوق کی غیر سرکاری تنظیم افغانستان ہیومن رائٹس آرگنائزیشن نے بھی حکومت پاکستان کے فیصلے کو سراہا ہے۔ تنظیم کے چیئرمین لال گل لال نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ طویل عرصے سے پاکستان میں مقیم افغان مہاجرین کے مسئلے کا مستقل حل تلاش کرنا ضروری ہے۔
میرے خیال میں یہ تو ہمیشہ کے لیے یہ مسئلہ ختم ہونا چاہیے اور اس کے حل تلاش کرنا چاہیے کہ جو صحیح طریقے سے مہاجرین وہاں رہ جائے گا، یا اس لیے جو اقدامات لازمی ہیں وہ یونائیٹڈ نیشن کی طرف سے، انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے، گورنمنٹ آف افغانستان کی طرف سے، گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے، وہ باعزت طریقے سے افغانستان میں واپس کر دے جائے گئے۔ میرے خیال میں ہر سال 6 مہینے میں 3 مہینے میں ایکسٹینشن، 1 سال میں، میرے خیال میں یہ تو بنیادی حل نہیں ہے۔
بعض مبصرین کا یہ موقف رہا ہے کہ افغان مہاجرین کی رضاکارانہ طور پر اپنے وطن واپسی ہی مسئلے کا حل ہے۔ اقوام متحدہ کے عہدیدار نے یہ واضح کیا ہے کہ توسیع کے فیصلے کے باوجود افغان مہاجرین کی رضاکارانہ واپسی جاری رہے گی۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین یو این ایچ سی آر کے مطابق رواں سال 2000 افغان مہاجرین کی رضاکارانہ طور پر پاکستان سے افغانستان واپسی ہوئی ہے۔ پاکستان ایک طویل عرصے سے افغان مہاجرین کی میزبانی کر رہا ہے۔ پاکستانی عہدیدار یہ کہتے آ رہے ہیں کہ پاکستان افغان مہاجرین کی رضاکارانہ واپسی کے لیے ہر ممکن مدد اور سہولت فراہم کرتا رہے گا۔ پاکستان میں اندراج شدہ 14 لاکھ افغان مہاجرین، جبکہ 8.5 لاکھ افغان شہری مقیم ہیں جو افغان سٹیزن کارڈز کے حامل ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں موجود افغان پناہ گزین اپنے وطن واپس لوٹنا چاہتے ہیں یا پاکستان میں شہریت حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں، یہ جاننے کی کوشش کی ہے کوئٹہ سے ہمارے نمائندے مرتضی زہری نے اپنے اس رپورٹ میں۔
پاکستان میں 1982 سے مقیم افغان پناہ گزین عبد الخلیل بڑی بےتابی سے اپنے رشتہ داروں کو اپنی واپسی کی اطلاع دے رہے ہیں۔ ان کی عمر 4 سال تھی جب یہ افغانستان کے صوبہ بغلان سے اپنے خاندان کے ہمراہ ہجرت کر کے کوئٹہ آئے اور بعد میں کراچی کو اپنا مسکن بنایا۔
ابھی بس اس لیے جا رہے کہ ادھر ہمارا بھائی ہے، ہم تو الحمدللہ 10 بھائی ہیں، ہم 10 بھائی سے تقریباً 4 بھائی ابھی ادھر ہے، ابھی 6 بھائی ادھر ہی ہیں، کوئی ایک اور بھی ابھی جانے والا ہے، مطلب اس کی وجہ سے جا رہے، اور رشتہ دار بھی گیا ہے، 100 میں تقریباً 60-70% رشتہ دار بھی ہے۔
اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین کے مطابق رواں سال اب تک پاکستان سے 476 خاندانوں کے 1800 سے زائد افراد کو افغانستان آبادکاری کے لیے واپس بھیجا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ایسے افغان پناہ گزینوں کو شہریت دینے کا ارادہ رکھتی ہے جو پاکستان میں پیدا ہوئے اور جوان ہوئے۔ اقوام متحدہ کے بلوچستان کے سب آفس کے سربراہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ افغان پناہ گزین جنہوں نے اپنا ملک ایک بار بھی نہیں دیکھا، ان کو پاکستان میں شہریت ملنی چاہیے۔
ہم اس حوالے سے تجاویز دیتے ہیں کہ انہیں مقامی سطح پر شہریت دی جائے، اور یہ ممکن بھی ہے، اور یہ ایک بہتر حل بھی ہے کہ پناہ گزینوں کے بچوں کو شہریت دی جائے، اور ہم ایسے کسی بھی حکومتی اقدام کا خیر مقدم کرتے ہیں۔
پاکستان میں موجود اکثر افغان پناہ گزین اپنے وطن واپس جانے کے خواہش مند تو ہیں مگر وہ اپنے ملک میں قیام امن اور کاروبار کے بہتر مواقع کے حوالے سے فکر مند بھی ہیں۔ افغان پناہ گزینوں کو انتظار ہے کہ طالبان، امریکہ اور افغان حکومت کے درمیان جاری مذاکرات کا مثبت نتیجہ سامنے آئے تاکہ اپنے مستقبل کے بارے میں وہ چار دہائیوں سے جس غیر یقینی کا سامنا کر رہے ہیں وہ ختم ہو سکے۔ مرتضیٰ زہری، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ مشکل معاشی حالات سے متحد ہو کر نکلنا پڑے گا۔ معاشی خود مختاری کے بغیر کوئی دوسری خود مختاری ممکن نہیں۔ ملک نہیں بلکہ خطے ترقی کرتے ہیں۔ معاشی کاوشیں کامیاب بنانے کے لیے سب کو ذمہ داری پورا کرنا ہوگی۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دی ہے علی رانا نے۔
پاکستان فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل آصف غفور نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پہ کہا، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے قومی معیشت پر نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی میں سیمینار سے خطاب کیا جس میں آرمی چیف کا کہنا تھا کہ معاشی کاوشیں کامیاب بنانے کے لیے سب کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہوگی۔ سربراہ پاکستان فوج نے کہا کہ مشکل معاشی حالات سے متحد ہو کر نکلنا پڑے گا۔ معاشی خود مختاری کے بغیر کوئی دوسری خود مختاری ممکن نہیں۔ ملک نہیں بلکہ خطے ترقی کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا ہم ان مشکلات سے سرخرو ہو کر نکلیں گے۔ مشکل معاشی فیصلے نہ کرنے سے مشکلات بڑھیں۔ مشکل معاشی صورتحال مالیاتی بد انتظامی کا نتیجہ ہے۔ مسلح افواج نے اقتصادی محاذ میں اپنا حصہ ڈال دیا اور بجٹ میں سالانہ اضافہ نہیں لیا۔ آرمی چیف نے کہا کہ معیشت کو سدھارنے کے لیے مشکل فیصلے کرنے ہوں گے۔ مشکل معاشی فیصلوں سے قوموں کی کامیابی کی مثالیں موجود ہیں۔ معیشت اور سیکیورٹی کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ اس وقت مشکل اقتصادی صورتحال کا سامنا ہے۔ مشکل معاشی حالات سے نکلنا کسی اکیلے شخص کے بس کی بات نہیں۔ اس حوالے سے حکومت کی اقتصادی مشاورتی کمیٹی کے ممبر، ایس ڈی پی آئی کے سربراہ اور اس سیمینار میں شریک ڈاکٹر عابد سلہری نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آرمی چیف نے اس تقریر کے ذریعے یہ پیغام دیا ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اس وقت جو مشکل فیصلے کر رہی ہے اس سے آئندہ آنے والی حکومتوں کو بھی فائدہ ہوگا۔
جو اپوزیشن ہے جب بھی اس کو حکومت بنانے کا موقع ملے گا جو ان کے کام آئیں گے، انرجی سرکل ریٹ کو ختم کرنا ہو یا میں جو خسارے میں جانے والی پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں ان کو ختم کر ان کا نقصان کم کرنا ہو، یا وہ لوگ جو کہ ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں اور ان کی آمدنی ان کے رہن سہن سے کہیں زیادہ ہے ان کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آنا ہو، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہر حکومت کے فائدے میں ہیں۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک باوقار قوم کی طور پہ دنیا میں رہیں جو کہ ہر جگہ جا کے جس کو قرضے نہیں مانگنے پڑتے، تو پھر ہمیں اپنے جو ریسورسز ہیں ان کو موبلائز کرنا ہوگا، ٹیکس جو ہے ٹیکس ریونیو کو بڑھانا ہوگا۔ اور آرمی چیف نے وجہ طور پہ حکومت کی سپورٹ کا اعلان کیا ہے اس میں کہ ہمیں مل کے یہ اس مشکل حالات سے گزرنا ہوگا۔
تجزیہ کار مظہر عباس نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آرمی چیف کی اس وقت معیشت کے حوالے سے تقریر اپوزیشن کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت حکومت کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس وقت حکومت کو جو فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں انہیں عوامی پذیرائی حاصل نہیں اور عوام مشکلات کا شکار ہیں۔ ایسے میں اپوزیشن کی طرف سے اگر احتجاج کیا جاتا ہے تو اس میں اسٹیبلشمنٹ کس طرف ہوگی اس تقریر سے نظر آ رہا ہے۔
بغیر تو ان کی تقریر سے میسج یہی جاتا ہے کہ جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے اور جو ٹف ڈیسیجنز ہیں، جو غالباً شاید ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ ڈیسیجنز ایک عام آدمی کی سطح پہ بہت پاپولر نہیں ہو رہے، اس کو بوسٹ دینے کے لیے تھوڑا سا وہ انہوں نے گورنمنٹ کو بیک کیا ہے۔ وہ میسج ان کی پوری تقریر کا لب لباب یہی تھا کہ ایک کنسنسس بھی بنایا جائے اور مشکل فیصلے میں گورنمنٹ کو سپورٹ بھی دی جائے۔
آرمی چیف کا یہ خطاب ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ایک روز قبل ڈالر کی قیمت میں تاریخی اضافہ ہوا اور روپے کی قیمت میں 7 روپے کی کمی ہوئی تھی، جس سے ملکی قرضوں کا بوجھ 700 ارب روپے بڑھا ہے۔ اپوزیشن اگرچہ احتجاج کی بات تو کر رہی ہے لیکن سڑکوں پر آنے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہی۔ ایسے میں فوج کا حکومت کا ساتھ دینے کا اعلان اپوزیشن کے حوصلوں کو کم کرنے اور حکومت کا اعتماد بڑھانے میں معاون ہوگا۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
الیکشن کمیشن آف پاکستان نے خیبر پختونخوا حکومت کو جنوبی وزیرستان سے صوبائی اسمبلی کے 2 مختلف نشستوں سے آزاد حیثیت سے حصہ لینے والے پشتون تحفظ تحریک کے 2 رہنماؤں کو فوری طور پر رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ پشاور سے اس کی تفصیل بتائیں گے شمیم شاہد۔
الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جمعے کے روز خیبر پختونخوا حکومت کو جنوبی وزیرستان سے صوبائی اسمبلی کی دو مختلف نشستوں سے انتخابات میں حصہ لینے والے آزاد امیدواروں کو فوری طور پر رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ عارف وزیر اور اقبال محسود کا شمار پشتون تحفظ تحریک کے اہم اور سرکردہ رہنماؤں میں ہوتا ہے۔ الیکشن کمیشن نے چند روز قبل دونوں امیدواروں کی گرفتاری کا نوٹس لیتی ہوئی صوبائی حکومت کو موقف پیش کرنے کی ہدایت کی تھی۔ خیبر پختونخوا حکومت کے محکمہ داخلہ کے ایڈیشنل سیکرٹری نے جمعے کے روز کمیشن کو بتایا کہ دونوں کو انتخابی مہم کے دوران ریاستی اداروں کے خلاف نفرت آمیز تقاریر کرنے اور حکومتی اداروں کے خلاف لوگوں کو اکسانے کے الزام میں نقص عامہ کے دفعہ 3 کے تحت مقدمات درج کرنے کے بعد گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ کمیشن نے صوبائی حکومت کے موقف کو رد کرتی ہوئی دونوں کو ایک دن کے اندر رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ جنوبی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے سینئر صحافی دلاور وزیر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ سردار عارف وزیر اور اقبال محسود کی رائے سے انتخابی مہم میں تیزی تو آ سکتی ہے، مگر دفعہ 144 کے نفاذ کے باعث سوائے حکمران جماعت کے نامزد امیدواروں کے علاوہ دیگر امیدواروں کو انتخابی مہم میں سخت مشکلات پیش آ رہے ہیں۔
فرق عمر کے واقعے کے بعد ان دو قبائلی علاقوں میں جنوبی وزیرستان شمالی وزیرستان حالات پہلے سے ہی بہت بگڑ چکے ہیں، خراب ہیں۔ دفعہ 144 سے یہ ان دو قبائلی علاقوں میں نافذ ہیں، اس سے پہلے بھی کئی لوگوں کو گرفتار کر چکے ہیں۔ ایک دن پہلے جنوبی وزیرستان کے علاقے وانا میں عوامی نیشنل پارٹی کے جنرل سیٹیا اور کئی کے صدر یاسین خان کو گرفتار کر چکے ہیں اور آلات میں بند کر دیے ہیں۔ وہاں جو الیکشن کمپین ہے بہت متاثر ہوا ہے پہلے سے بھی۔ اب یہ جو دو بندے ہیں حکومت نے ان کے رہائی کے اقدامات جاری کیے ہیں، سردار عارف اور مسجد کے وانا شہر میں یا مضافات میں جو بھی جلسہ کر لے یا دوسرے گیدرنگ میں چلے جائے تو دوسرے دن ان کے خلاف ایف آئی آر کرا جاتا ہے، ان کو گرفتار کیا جاتا ہے۔
شمالی اور جنوبی وزیرستان میں پارٹی کے دفاتر پر چھاپوں اور کارکنوں کی گرفتاری پر پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کی صوبائی رہنما سخت تشویش کا اظہار کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں دونوں جماعتوں کے رہنما الیکشن کمیشن کی مسلسل خاموشی پر بھی معترض ہے۔ حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کے باجوڑ سے ممبر قومی اسمبلی گلظفر خان نے وائس آف امریکہ کو بتایا۔
السلام علیکم، دیکھیے جی دبائی کدوالی تو انتظامی معاملات ہیں اور یہ لوکل انتظامیہ حالات دیکھ کر لگانے اور رکاتے ہیں، تو یہ وہ لوکل انتظامیہ میں سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ 144 ہونی چاہیے یا نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور انتظامیہ کو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ غیر ضروری طور پر وہ 144 لگانے سے گریز کرے۔
حکام کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہدایات کی روشنی میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس طلب کیا جا رہا ہے، جس میں انتخابات کے پرامن انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے سیکورٹی انتظامات کا جائزہ اور دفعہ 144 کی بتدریج اٹھانے کے بارے میں فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
پاکستان کے صوبے پنجاب میں سکھوں کے بے شمار مذہبی مقامات اور ورثے ہیں، اور ہر سال سینکڑوں سکھ یاتری مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے یہاں آتے ہیں۔ انہیں یاتریوں اور تاریخ سے محبت رکھنے والوں کے لیے لاہور میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کا قداور مجسمہ نصب کیا گیا ہے۔ لاہور سے اس کے بارے میں بتا رہی ہیں سمن خان۔
پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر لاہور سے سکھوں کے مہاراجہ رنجیت سنگھ کا گہرا تعلق تھا۔ انہوں نے 1799 میں لاہور شہر کو فتح کیا اور اسے سکھ سلطنت کا دارالحکومت بنا دیا۔ لاہور شہر پر ان کی 40 سالہ حکمرانی کو یادگار بنانے کے لیے لاہور کے شاہی قلعے میں 7 فٹ لمبا قداور مجسمہ نصب کیا گیا ہے، جو مہاراجہ رنجیت سنگھ کی 180ویں برسی کے موقع پر سکھ مذہب کے پیروکاروں کے لیے ایک تحفہ ہے، بلکہ اسے سیاحت کے فروغ کی جانب اچھا قدم بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ فقیر خانہ عجائب گھر کے ڈائریکٹر فقیر سیف الدین کی زیر نگرانی 8 ماہ میں مکمل ہونے والے اس آرٹ کے نمونے میں مہاراجہ کو ان کے ایک پسندیدہ گھوڑے پر بیٹھا دکھایا گیا ہے۔ بعض روایات بتاتی ہیں کہ مہاراجہ گھوڑوں سے خاص لگاؤ رکھتے تھے اور 4000 گھوڑوں کے مالک بھی تھے۔
مہاراجہ کا ایک گھوڑا تھا جس کو اسپ لیلا کہتے ہیں، جب اس کے بارے میں پڑھا تو پتہ لگا وہ 11 ہاتھ لمبا چوڑا تھا، تو اس پہ اگر مہاراج 5 فٹ 5 انچ کا بٹھاتے تو وہ بات پوری نہیں بن رہی تھی۔ تو پھر ہم نے سوچا کہ اس کو بدل دیا جائے، اور پھر ایک اور گھوڑا ہم نے تلاش کیا جس کا نام تھا کیر بہار۔ وہ پھر کیر بہار جو عربی نسل کا گھوڑا تھا وہ یہاں پہ بنا۔ پہلے یہ مٹی میں مجسمہ بنایا، پھر اس کو فائبر گلاس پہ اس کو کنورٹ ہوا، پھر کولڈ برونز اس میں ڈالا گیا۔ تو اس کی عمر کوئی 30 سے 35 سال ڈیفینیٹلی ہے، اس گرمی دھوپ اور اس کے اندر۔ اور انشاءاللہ یہ قائم رہے گا۔
کانسی سے بنائے گئے اس مجسمے میں مہاراجا رنجیت سنگھ لمبی داڑھی اور سکھوں کی روایتی پگڑی میں ملبوس ہیں۔ ہاتھ میں تیر کمان اور گھوڑے کے ساتھ ترکش کو مجسمے کا حصہ بنایا گیا ہے۔ کمر پر بندھی ڈھال خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے۔ یہ مجسمہ مصنف بوبی سنگھ بنسال کی تنظیم سکھ ہیریٹیج فاؤنڈیشن کی جانب سے ایک تحفہ ہے جسے والٹ سٹی اتھارٹی نے قبول کیا۔ مجسمے کو مہاراجہ رنجیت سنگھ کی اہلیہ اور سکھ سلطنت کی آخری حکمران مائی جندہ کی حویلی کے عقب میں نصب کیا گیا ہے۔ بوبی سنگھ بنسال کی خواہش ہے کہ موجودہ نسل کو رنجیت سنگھ کی شخصیت سے روشناس کرایا جائے۔
رنجیت سنگھ کے یہ کیوں کہ دیکھو، نہ کیپٹل پنشمنٹ نہیں تھا، جہاں وہ ایک گردوارا بنتا تھا، تین مسجد بناتا تھا، اس کا ایڈمنسٹریشن پورا مسلمانوں کا تھا، کوئی سردار نہیں تھا، اس کے جو جنرل تھے وہ سب کشمیر میں تھے، پشاور میں تھے، ملتان میں تھے۔ مسلمانوں کو بڑا ایک ایسوسیشن ہے رنجیت سنگھ کا دور کا، ان لوگوں نے پنجاب بنایا۔
اس سلسلے میں شاہی قلعے میں سجی تقریب رونمائی میں سکھوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ڈائریکٹر جنرل والٹ سٹی لاہور اتھارٹی کامران لاشاری کا کہنا تھا کہ مصبی سیاحت کو فروغ دینے کے لیے یہ ایک اچھا قدم ہے جو دنیا بھر سے آنے والے سیاحوں پر پاکستان کا مثبت اثر ڈالے گا۔
جو چیز بھی ہماری ہسٹری سے، ہمارے کلچر سے، ہمارے ملک کی تہذیب اور اس کی جو ہے اس مٹی کی شان میں آتی ہے، ہم ضرور اس کو کیری کریں گے۔
یہاں آئے سکھوں کے ایک جتھے نے اپنے روایتی کھیل پیش کر کے خوشی کا اظہار بھی کیا۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
یہ نیوز شو آپ کے لیے وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ ایران متوقع طور پر جاپان میں ہونے والے G20 اجلاس میں ایک اہم موضوع ہوگا، جہاں صنعتی طور پر ترقی یافتہ ملکوں کے لیڈر اپنے دو روزہ سربراہی اجلاس کے لیے آج جمع ہو رہے ہیں۔ اسی اثنا میں امریکی اور ایرانی سفارتکاروں نے اس بحران کے کسی سیاسی حل کی تلاش میں اپنے یورپی ہم منصبوں سے ملاقات کی ہے، جو امریکہ کی جانب سے ایران کے ساتھ ہونے والے بین الاقوامی نیوکلیئر سمجھوتے سے الگ ہو جانے کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے۔ وائس آف امریکہ کی سلاتی سہوک کی رپورٹ کے ساتھ شہناز عزیز۔
امریکہ اور ایران کے درمیان اس کشیدگی پر برسلز میں ہونے والے نیٹو کے اجلاس میں بھی بات کی گئی۔ جمعرات کو نیٹو کے رکن ملکوں کے وزرائے دفاع نے برسلز میں ایک دو روزہ اجلاس میں ایران کے جوہری خطرے سمیت سیکیورٹی سے متعلق کلیدی مسائل پر بات کی۔ امریکہ کے قائم مقام وزیر دفاع مارک ایسپر نے کہا کہ ایران کی حکومت 40 برس سے خطے میں افراتفری اور تنازع کے مظہر ہے اور اسے روکنا ضروری ہے۔
ایران's hostile actions are an international problem that affect many nations. They include pursuit of nuclear weapons, a growing ballistic missile program.
وہ کہہ رہے ہیں ایران کی جارحانہ کاروائیاں ایک ایسا بین الاقوامی مسئلہ ہے جو بہت سے ملکوں کو متاثر کر رہا ہے، ان میں جوہری ہتھیاروں کے حصول کی کوشش، بڑھتا ہوا بیلسٹک میزائل پروگرام، بین الاقوامی دہشت گردی کی حمایت اور بحیرہ عرب، آبنائے ہرمز اور خلیج عمان میں جہاز رانی کی آزادی پر حملے شامل ہیں، اور اسی طرح بین الاقوامی فضائی حدود پر، جیسا کہ دنیا نے گزشتہ ہفتے مشاہدہ کیا تھا۔ یہ الفاظ تھے امریکہ کے قائم مقام وزیر دفاع کے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی میں گزشتہ ہفتے اس وقت اضافہ ہو گیا تھا جب ایران نے امریکہ کے ایک ڈرون طیارے کو یہ کہتے ہوئے مار گرایا تھا کہ یہ اس کی فضائی حدود کی خلاف ورزی ہے۔ واشنگٹن اس الزام کی تردید کرتا ہے، تاہم اس نے کہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ جنگ نہیں کرنا چاہتا۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل جینس اسٹالٹنبرگ نے کہا
The United States so clearly has stated that they don't want a war. They actually said very clearly that they're ready to talk.
ان کے الفاظ ہیں امریکہ نے واضح طور پر کہا ہے کہ وہ جنگ نہیں چاہتا۔ حقیقتاً انہوں نے بڑی وضاحت سے یہ کہا ہے کہ وہ کسی نوعیت کی پیشگی شرائط کے بغیر بات چیت کے لیے تیار ہیں، اور آج اتحادیوں کی جانب سے پیغام یہ ہے کہ ہم کشیدگی کم کرنے کی، کسی نوعیت کی غلط فہمی سے بچنے کی اور ایسے کسی بھی حادثے سے بچنے کی کوشش کی حمایت کرتے ہیں جو قابو سے باہر ہو جائے اور ایک حقیقی خطرناک صورتحال کو جنم دے۔ واشنگٹن نے کسی فوجی رد عمل کے بجائے ایران کے خلاف اقتصادی تعزیرات کا انتخاب کیا ہے۔ ایران کے بارے میں امریکہ کے خصوصی نمائندے برائن ہک کہتے ہیں
We are dedicated to this policy of maximum economic pressure because it's working.
وہ کہہ رہے ہیں ہم نے زیادہ سے زیادہ اقتصادی دباؤ کی پالیسی کا فیصلہ اس لیے کیا ہے کیونکہ یہ کارگر ثابت ہو رہی ہے۔ یہ اس حکومت کی آمدنی کی ماضی کی سطح کو ختم کر رہی ہے اور پورے خطے میں ان کے مفادات کے لیے کام کرنے والوں کو مالی طور پر نقصان پہنچ رہا ہے۔ ایران کے رہنماؤں نے ان تعزیرات پر برہمی کا اظہار کیا ہے جنہوں نے اس کی معیشت کو مفلوج کر دیا ہے اور وہ اسے ایک جنگی کارروائی سے تعبیر کر رہے ہیں۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ عباس آراغچی کہتے ہیں
They are using their economic power, imposing sanctions as a kind of weapon. Now we are facing a very new concept, weaponization of dollar.
ان کے الفاظ ہیں وہ یعنی امریکہ اپنی اقتصادی طاقت کو استعمال کر رہا ہے، یعنی تعزیرات کو ایک طرح کے ہتھیار کے طور پر استعمال کر کے۔ اب ہمیں ایک نئے نظریے کا سامنا ہے، یعنی ڈالر کو ہتھیاروں کے طور پر استعمال کرنے کا۔ ہم اس چیز کا سامنا کر رہے ہیں، وہ اپنے نظریے کو، اپنی پالیسیوں کو دوسرے ملکوں پر مسلط کرنے کے لیے ڈالر کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، جسے روکنا ضروری ہے۔ یہاں امریکہ میں اور بیرون ملک ایران کے ساتھ جنگ کرنے کے مادود چند ہی حمایتی ہیں۔ فرانس کے صدر میکرون نے اوساکا میں اپنی آمد کے موقع پر واضح طور پر کہا
Il faut qu'on arrive à des désescalades en Iran et à poursuivre la politique de sécurisation.
وہ کہہ رہے ہیں ہمارے لیے ایران کے ساتھ کشیدگی میں کمی کا حصول ضروری ہے اور ہم جزیرہ نما کوریا کو محفوظ کرنے کی پالیسی کو جاری رکھیں گے۔ امریکی قانون ساز کسی ایسے قانون پر غور کر رہے ہیں جس میں ایران کے خلاف کسی فوجی حملے کے لیے کانگریس کی منظوری کی ضرورت ہو۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جاپان کے شہر اوساکا میں ترقی یافتہ ممالک یعنی G20 سربراہی کانفرنس کے دوران روس کے صدر پوٹن اور امریکی صدر ٹرمپ کے درمیان مجوزہ ملاقات کے بارے میں روس میں ملا جلا رد عمل ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ماسکو سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار ریکارڈو مارکینا کی رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی۔
پچھلے سال ہیلسنکی میں صدر ٹرمپ اور صدر پیوٹن کے درمیان ملاقات ہوئی تھی۔ اس ملاقات کے لیے خاصی تیاریاں کی گئی تھیں، ملاقات کے ایجنڈے کو طے کرنے میں مہینوں صرف ہوئے تھے، مگر اس کے باوجود اس ملاقات کے نتیجے میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں کوئی خاص بہتری دیکھنے میں نہیں آئی، بلکہ بعض تجزیہ کاروں کے مطابق یہ تعلقات رو بہ زوال رہے۔ روس میں انسٹیٹیوٹ فار یو ایس اینڈ کینیڈین اسٹڈیز کے تجزیہ کار پاول شاریکوف کہتے ہیں شاریکوف کہہ رہے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ اس ملاقات کے نتیجے میں کسی اتفاق رائے سے متعلق دستاویز پر دونوں ملک دستخط نہیں کریں گے۔ تاہم مجھے اس کی امید ہے کہ اس طرح کے اعلیٰ سطحی رابطے کے سفارتی سطح پر اچھے نتائج مرتب ہوتے ہیں اور ان سے خوش آئند توقعات وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ ڈائیلاگ آف سویلائزیشن ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے تجزیہ کار الیگزینڈر مالاشنکو کا کہنا ہے
We know how everything happens unexpectedly. It seems to me that the meeting will take place anyway.
ہمیں احساس ہے کہ ہر چیز کس طرح غیر متوقع نتائج پیدا کر سکتی ہے۔ یہ تو ہمیں علم ہے کہ یہ ملاقات ہوگی۔ صدر ٹرمپ بارہا اس خواہش کا اظہار کر چکے ہیں کہ وہ صدر پیوٹن سے بات چیت کے خواہاں ہیں۔ ٹرمپ پیوٹن ملاقات میں وینزویلا اور یوکرین جیسے مسائل یقیناً زیر بحث آئیں گے۔ دونوں مسئلوں کے بارے میں روس اور امریکہ کے درمیان شدید اختلافات پائے جاتے ہیں، مگر دونوں لیڈر اس بات کا بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے درمیان بڑے اچھے ذاتی تعلقات ہیں۔ ایک بار پھر پاول شاریکوف کے خیالات۔
Когда в 2000 даже, может быть, можно сравнить с достаточно тяжёлыми
2016 میں جب صدر ٹرمپ نے اقتدار سنبھالا تو اس وقت بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ پیوٹن اور ٹرمپ کے درمیان ذاتی مراسم کی وجہ سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں بہتری آئے گی، مگر آپ نے دیکھا کہ ایسا نہیں ہوا، تعلقات اسی طرح کشیدہ رہے۔ ماسکو میں عام لوگوں کا بھی ملا جلا رد عمل ہے۔ ایک روسی شہری کا کہنا ہے کہ اگر اتنے عرصے تک کوئی اتفاق رائے پیدا نہیں ہو سکا تو اب بھی نہیں ہوگا۔
Well, if someone else failed to reach an agreement during such a long period of time, it probably won't work now.
جبکہ ایک اور روسی شہری اس سے متفق نہیں ہے۔ انہیں امید ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں بہتری آئے گی۔
We hope there will be a warming in the relations between our countries.
بہرحال اوساکا میں ہونے والی ٹرمپ پیوٹن ملاقات کے بارے میں تجزیہ کار اور عام لوگ کسی خوش فہمی کا شکار نہیں ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ دونوں ملک کے درمیان تعلقات میں کوئی ڈرامائی تبدیلی مستقبل قریب میں ممکن نظر نہیں آتی۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وزیراعظم نریندر مودی اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان جمعے کے روز جاپان کے شہر اوساکا میں ملاقات اور بات چیت ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے متعدد امور اور عالمی معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ پارلیمانی انتخابات میں بی جے پی کی شاندار کامیابی کے بعد مودی کی ٹرمپ سے یہ پہلی ملاقات تھی۔ نئی دہلی سے اس بارے میں بتا رہے ہیں سہیل انجم۔
گروپ 20 کے سربراہ اجلاس سے قبل نریندر مودی اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ہونے والی ملاقات میں تجارت، دفاع، 5G کمیونیکیشن نیٹورک، ایران اور دیگر امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ ٹرمپ نے انتخابات میں شاندار کامیابی پر مودی کو مبارکباد پیش کی اور کہا کہ دونوں ملک دفاعی تعاون سمیت دیگر متعدد شعبوں میں مل کر کام کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم عظیم دوست بن گئے ہیں اور دونوں ملک اتنے قریب پہلے کبھی نہیں ہوئے تھے۔ ایران کے مسئلے پر انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کافی وقت ہے، کوئی عجلت نہیں ہے، اسی سلسلے میں کوئی دباؤ نہیں ہے۔ بھارت کے سیکرٹری خارجہ وجے گوکھلے نے بتایا کہ وزیر اعظم مودی نے ایران کے تعلق سے گفتگو میں بھارت کی توانائی کی ضرورتوں کو اجاگر کیا اور خطے میں امن و استحکام کے سلسلے میں اپنی فکر مندی ظاہر کی۔ ان کے بقول وزیر اعظم نے کہا کہ اگرچہ ایران بھارت کی 11% توانائی کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، تاہم بھارت نے ایران سے تیل کی درآمد میں تخفیف کر دی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ تیل کی قیمتیں مستحکم رہیں گی۔ گوکھلے کے مطابق امریکی صدر نے اس پر روشنی ڈالی کہ امریکہ خطے میں قیام امن اور تیل کی قیمتوں کو مستحکم رکھنے کو یقینی بنانے کے لیے کیا اقدامات کر رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دونوں ملک اس پر متفق ہیں کہ وہ علاقائی امن و استحکام کے سلسلے میں ایک دوسرے کے رابطے میں رہیں گے۔ بھارت کی جانب سے روس سے S-400 دفاعی نظام خریدنے پر کوئی بات نہیں ہوئی، البتہ دونوں نے باہمی فوجی تعاون بڑھانے پر غور و خوض کیا۔ وجے گوکھلے نے ملاقات کو نتیجہ خیز قرار دیا اور کہا کہ بات چیت گرم جوشی کے ماحول میں ہوئی۔ اس ملاقات پر سب کی نظریں تھیں۔ ایک روز قبل صدر ٹرمپ نے امریکی مصنوعات پر بھارت کی جانب سے ٹیکس عائد کیے جانے پر سخت رد عمل ظاہر کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ فیصلہ ناقابل قبول ہے اور اسے واپس لینا ہوگا۔ تاہم ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ بات چیت کے دوران یہ مسئلہ اٹھا یا نہیں۔ ایک تجزیہ کار آلوک موہن نے کہا کہ دونوں ملک یہ بات سمجھتے ہیں کہ انہیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ ان کے بقول یہ کوئی ضروری نہیں کہ بیانات میں جو باتیں کہی جائیں وہی باہمی گفتگو میں بھی ابھر کر آئیں۔ بھارت ایک ابھرتی ہوئی معیشت ہے، امریکہ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔
کوئی بھی کاروبار کسی بھی دیش کے سمبندھ کیول شرطوں پر نہیں ہوا کرتے ہیں، کچھ چیزوں میں ایک دوسرے کو نرم رخ اپنانا ہی پڑتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ بھارت اور امریکہ کے بیچ میں، بھارت کے پردھان منتری نریندر مودی اور امریکہ کے راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ کے بیچ میں کچھ اس طرح کی وارتا ہوئی ہوگی جس سے دونوں دیشوں کا ہت سیدھا ہو، اور اس سے بھوشیہ میں بھارت اور امریکہ کے بیچ میں سمبندھ بہتر ہی ہوں گے۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بات درست ہے کہ دونوں ملکوں میں تجارتی جنگ چل رہی ہے، لیکن اس کا اثر باہمی رشتوں پر نہیں پڑے گا۔ نریندر مودی نے جنوبی کوریا کے صدر مون جائی ان اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے بھی ملاقات اور بات چیت کی۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
امریکہ کے سابق نائب صدر جو بائیڈن صدارتی انتخاب لڑنے کے خواہش مند ان 10 رہنماؤں میں شامل تھے جنہوں نے جمعرات کو ڈیموکریٹک پارٹی کے پہلے مباحثے میں حصہ لیا۔ ان ڈیموکریٹ امیدواروں نے اکثر و بیشتر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو تنقید کا نشانہ بنایا، لیکن ایک دوسرے پر طنز کے تیر برساتے ہوئے بھی نہیں ہچکچائے۔ واشنگٹن ڈی سی میں وائس آف امریکہ کے قومی نامہ نگار جم میلون کی رپورٹ، مبشر علی زیدی کی زبانی۔
فلوریڈا کے شہر میامی میں بدھ کو ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار بننے کے خواہش مند 10 رہنماؤں کے مباحثے کے بعد جمعرات کو مزید 10 خواہش مند ٹیلی ویژن مناظرے کے لیے اسٹیج پر آئے، جس کا میزبان NBC تھا۔ ڈیموکریٹ امیدواروں کی طویل فہرست میں سب سے آگے سابق نائب صدر جو بائیڈن نے آخر کار کوئی شبہ نہیں رہنے دیا کہ وہ کیوں صدر بننے کی مہم چلا رہے ہیں۔ میں اس ملک کی قیادت کے لیے امیدوار ہوں، کیونکہ میرے خیال میں یہ ضروری ہے کہ ہم اس قوم کی روح کو بحال کریں۔ موجودہ صدر نے اسے زخمی کیا ہے۔ وہ ہماری تاریخ کے واحد صدر ہیں جنہوں نے نسل پرست اور سفید فاموں کی برتری پر یقین رکھنے والے کو عام اور شائستہ افراد کے مساوی قرار دیا ہے۔ یہ تھے جو بائیڈن کے الفاظ۔ وہ ویرمونٹ کے سینیٹر برنی سینڈرز کے ساتھ کھڑے تھے جو رائے عامہ کے جائزوں میں دوسرے نمبر پر ہیں۔ سینڈرز کا کہنا تھا کہ ملک کے مسائل صدر ٹرمپ کو شکست دینے سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔
Nothing will change unless
اس وقت تک کچھ تبدیل نہیں ہوگا جب تک ہمارے پاس وال اسٹریٹ، انشورنس کی صنعت، دوا ساز صنعت، فوجی صنعتی کمپلیکس اور تیل کی صنعت کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہوگی۔ یہ تھے برنی سینڈرز کے الفاظ۔ دو گھنٹے کے مباحثے کے دوران میں جو بائیڈن کو کئی بار اپنا دفاع کرنا پڑا۔ کیلیفورنیا کی سینیٹر کملا ہیریس نے ان کے نسل پرست سینیٹر سے مماثلت تلاش کرنے کی کوششوں اور ماضی میں افریقی امریکن بچوں کے اسکولوں کو بس کی سہولت دینے کی مخالفت پر تنقید کی۔ یہ سننا تکلیف دہ تھا جب آپ نے ان دو امریکی سینیٹرز کو سراہا جنہوں نے اس ملک میں نسل پرستی کی بنیاد پر اپنا نام اور کریئر بنایا۔ یہ تھے کملا ہیریس کے الفاظ۔ جو بائیڈن نے اس کے جواب میں شہری حقوق کے لیے اپنی جدوجہد اور پہلے افریقی امریکن صدر براک اوباما کے ساتھ بطور نائب صدر کام کرنے کا ذکر کر کے اپنا دفاع کیا۔ میں نے شہری حقوق کے لیے خدمات کی بنیاد پر سیاست کی۔ میں اب بھی یہ سوچتا ہوں کہ ہمیں شہری حقوق میں بنیادی تبدیلیاں کرنا ہوں گی، اور ان شہری حقوق میں نہ صرف افریقی امریکنز بلکہ ہم جنس پرست برادری بھی شامل ہے۔ یہ تھے جو بائیڈن کے الفاظ۔ سینڈرز اور جو بائیڈن دونوں کی عمر 70 سال سے زیادہ ہے، اور ڈیموکریٹک پارٹی میں مختلف نسلوں کا یہ فرق گزشتہ شب واضح تھا۔ کیلیفورنیا سے ایوانِ نمائندگان کے رکن ایرک سویلویل نے بھی جو بائیڈن کو براہ راست نشانہ بنایا۔ میں 6 سال کا تھا جب ایک صدارتی امیدوار کیلیفورنیا کے ڈیموکریٹک کنونشن میں آیا اور کہا کہ مشعل امریکہ کی نئی نسل کے حوالے کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ امیدوار اس وقت کے سینیٹر جو بائیڈن تھے۔ 32 سال پہلے جب جو بائیڈن نے کہا کہ مشعل نئی نسل کے حوالے کرنے کا وقت آ گیا ہے تو وہ اس وقت بھی حق پر تھے، اور ان کا یہ قول آج بھی درست ہے۔ یہ تھے ایرک سویلویل کے الفاظ۔ حالیہ مہینوں میں رائے عامہ کے جائزوں میں تیزی سے آگے بڑھنے والے ایک اور نوجوان امیدوار ریاست انڈیانا کے شہر ساؤتھ بینڈ کے میئر پیٹ بوٹی جیج ہیں۔ انہوں نے دوسرے امیدواروں کی طرح صدر ٹرمپ کی امیگریشن پالیسی پر تنقید کی۔ لیکن جب ہم منافقت ہوتے ہوئے دیکھیں تو اس کو واضح کرنا چاہیے۔ ایک ایسی پارٹی جو خود کو مسیحیت سے منسلک کرتی ہے یہ بات کہنا درست سمجھتی ہے کہ سرکاری اہلکاروں کے ہاتھوں خاندانوں کو تقسیم کرنے پر خدا مسکراتا ہے، اور خدا بچوں کو پنجروں میں بند کرنے کو معاف کر دے گا۔ وہ پارٹی مذہبی زبان دوبارہ استعمال کرنے کے تمام دعوے کھو چکی ہے۔ یہ تھے پیٹ بوٹی جیج کے الفاظ۔ جمعرات کے مباحثے میں حصہ لینے والے دوسرے امیدواروں میں کولوراڈو کے سینیٹر مائیکل بینٹ، کولوراڈو ہی کے سابق گورنر جان ہیکن لوپر، نیو یارک کی سینیٹر کرسٹین جلی برینڈ، مصنفہ میری این ولیمسن اور بزنس مین اینڈریو یانگ شامل تھے۔ ڈیموکریٹس کے آئندہ مباحثے جولائی کے آخر میں ہوں گے۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ترک وطن سے متعلق بین الاقوامی تنظیم کا کہنا ہے کہ گزشتہ 2.5 سال کے دوران وہ سہارا کے ریگستانوں میں تقریباً 20,000 قریب الملک تارکین وطن کو بچانے میں کامیاب رہی ہے۔ جنیوا سے وائس آف امریکہ کے لیز شلائن کی رپورٹ کی تفصیلات رضیہ مدرسوی کی زبانی۔
بچاؤ کا آخری بڑا مشن نیجر میں 15 جون کو ہوا۔ ترک وطن سے متعلق بین الاقوامی تنظیم نے تپتے ہوئے صحرا میں 406 تارکین وطن کا پتہ چلایا جو جلتے سورج کے نیچے پانی اور کھانے کی اشیاء کے بغیر پھنسے ہوئے تھے۔ تنظیم کے ترجمان جوئل ملمین کا کہنا ہے کہ اس گروپ میں مغربی افریقہ کے 14 ملکوں سے لوگ شامل تھے جن کا تعلق خاص کر گینی، کناکری، مالی اور آئیوری کوسٹ سے تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ شمالی افریقہ جا رہے تھے اور ان کی منزل یورپ تھی۔ وہ بہتر زندگی کی تلاش میں تھے۔
ٹرکس کیرینگ مائیگرنٹس نارتھ فریکوئنٹلی بریک ڈاؤن آن دی ڈیزرٹ۔ ان ادر کیسز دے بیکم لاسٹ اور دی سمگلرز سمپلی ابینڈن پیپل ٹو دیئر فیٹس۔ ٹو دس ڈے نو ون نوز۔
شمال کی طرف تارکین وطن کو لے جانے والے ٹرک بارہا ریگستان میں خراب ہو جاتے ہیں۔ بعض مرتبہ یہ ٹرک راستہ بھول جاتے ہیں یا پھر اسمگلر انہیں ان کے حال پر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ آج تک کسی کو نہیں معلوم کہ سہارا کو پار کرنے کی کوشش میں کتنے تارکین وطن مر چکے ہیں۔ ملمین نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ان کی تنظیم جن ہزاروں لوگوں کی زندگیاں بچانے میں کامیاب ہوئی ہے وہ محض سمندر میں قطرے کی مانند ہے.
We know that probably thousands of victims aren't even, their remains aren't even evident anymore because they're covered by sand or consumed by animals.
ہمیں پتہ ہے کہ غالباً ہزاروں لوگوں کی باقیات کا بھی پتہ نہیں، اس لیے کہ ان کی لاشیں ریت کے نیچے دفن ہو جاتی ہیں یا پھر وہ جانوروں کا نوالہ بن جاتی ہیں. اس سلسلے میں وسائل کو بروئے کار لانے کی ضرورت ہے. بعض اوقات مقامی حکام بہت مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، جبکہ بعض اوقات وسائل کم پڑ جاتے ہیں. جن تارکین وطن کو بچا لیا جاتا ہے انہیں عبوری مراکز میں لے جایا جاتا ہے جہاں انہیں ہنگامی بنیاد پر امداد مہیا کی جاتی ہے. ملمین کا کہنا ہے کہ 98% تارکین وطن اپنے گھروں کی واپسی کے لیے تنظیم کی امداد کی پیشکش کو قبول کر لیتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ اس بات کے باوجود کہ وہ موت کا اتنا قریب سے سامنا کر چکے ہوتے ہیں، سال دو سال بعد بہت سے تارکین وطن ایک بار پھر شمالی افریقہ کا رخ کرنے کے لیے سہارا کا خطرناک سفر اختیار کرنے چل پڑتے ہیں. رضی احمد رضوی، اردو وی او اے، واشنگٹن.
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ بہجت حاضر ہے. آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے مرض کی جو تکلیف دہ ہونے کے ساتھ ساتھ مریض کی نگہداشت کرنے والوں کے لیے جذباتی سطح پر بھی ناقابل برداشت ہوتا ہے، اور یہ مرض ہے الزائمر، یعنی یاداشت کے متاثر ہونے کا عارضہ. ایک اندازے کے مطابق دنیا بھر میں 65 برس یا اس سے زائد عمر رکھنے والے 44 ملین افراد ڈیمنشیا یا بھولنے کی بیماری کا شکار ہیں، اور یہ الزائمر کا سب سے عام سبب بھی ہے. الزائمر ایک دماغی کیفیت ہے جو بتدریج یاداشت کے کھو جانے کا باعث بنتی ہے، اور اس کی وجہ سے سوچ بچار کا عمل، فیصلہ کرنے کی قوت اور مسائل سے نمٹنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے. ابھی تک سائنسدان کوئی ایسی دوا دریافت نہیں کر سکے جو بیماری کے اس عمل کو روک سکے، لیکن امریکہ میں ایک تحقیقی پروگرام کے تحت الزائمر کی روک تھام کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور اس کے لیے دماغ میں ہونے والی تبدیلیوں کو ابتدائی مرحلے میں ہی ہدف بنایا جائے گا جب یاداشت اور سوچ بچار کی صلاحیت متاثر نہ ہوئی ہو. وائس آف امریکہ کی ڈیبرا بلاک کی رپورٹ کے مطابق 67 سالہ آئی وی سیگل کے والد 87 برس کی عمر میں الزائمر میں مبتلا ہو کر انتقال کر گئے. سیگل نے یہ جانتے ہوئے کہ یہ بیماری موروثی ہو سکتی ہے، خود کو رضاکارانہ طور پر ایک ریسرچ پروجیکٹ کے لیے پیش کر دیا.
He passed away from Alzheimer's disease in 2011 and
میرے والد کی موت 2011 میں الزائمر کی وجہ سے ہوئی. یہی وجہ ہے کہ اس بیماری کو میں اپنے دل کے قریب محسوس کرتی ہوں. یہ مرض ان کی بیٹی جیسیکا لینگ بام کی توجہ کا محور بھی ہے. وہ فینکس میں بینر الزائمر انسٹیٹیوٹ سے وابستہ ہیں اور دو ایسی اسٹڈیز کی قیادت کر رہی ہیں جن کا مقصد الزائمر کی روک تھام کے طریقے دریافت کرنا ہے.
We're enrolling people who are healthy, who do not yet have memory and thinking problems.
جیسیکا لینگ بام کا کہنا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو اس ریسرچ میں شامل کر رہے ہیں جو صحت مند ہیں اور جو ابھی تک یاداشت اور سوچ کے عمل کے متاثر ہونے سے محفوظ ہیں، جس کا تعلق الزائمر سے ہوتا ہے. ایک چپکنے والا پلیک، ایمیلائٹ کہلائے جانے والی ایک پروٹین، الزائمر سے متاثرہ افراد کے دماغوں کو کلاک کر دیتی ہے. اب ایسے صحت مند لوگوں میں اس پلیک کو بننے سے روکنے کے عمل پر کام ہو رہا ہے جو اس فہرست میں شامل ہیں اور جنہیں ڈیمنشیا کے لاحق ہونے کا خطرہ ہے.
So this is a demonstration of a group that we know will develop Alzheimer's disease.
بینر الزائمر انسٹیٹیوٹ کے ڈاکٹر ولیم برک بتاتے ہیں کہ یہ ریسرچ ایک ایسے گروپ پر کی جا رہی ہے جن کے بارے میں معلوم ہے کہ انہیں الزائمر کا سامنا ہوگا، اور جب یہ لوگ اس عمر کو پہنچتے ہیں جب ان میں اس مرض کی علامتیں متوقع ہوتی ہیں تو دیکھا جا سکتا ہے کہ ایمیلائڈ پہلے ہی جمع ہو چکا ہے. انسٹیٹیوٹ آن ایجنگ کے نیورو سائنس سربراہ ڈاکٹر ایلیزیئر مسیلیا کا کہنا ہے کہ دماغ کے اندر ایمیلائڈ کو جمع ہونے سے روکنے میں جتنی جلدی کامیابی ملتی ہے اتنا ہی اس بات کا امکان بڑھ جاتا ہے کہ بہتر نتائج حاصل کیے جا سکیں گے.
امریکہ اور بعض دوسرے ملکوں میں واقع کلینک اب بینر الزائمر انسٹیٹیوٹ کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں اور 60 سال سے 75 سال کی عمر رکھنے والے صحت مند افراد کو ریسرچ میں شامل کیا جا رہا ہے۔ ان افراد کا وقتاً فوقتاً دماغی معائنہ، ہر 6 ماہ کے بعد یادداشت اور سوچ کی صلاحیت کی جانچ اور کئی برسوں تک تجرباتی ادویات یا مصنوعی ادویات کا استعمال کرانا شامل ہے۔ رضاکاروں کا معائنہ APO4 جین کے لیے بھی کیا جاتا ہے، یہ جین الزائمر کے امکانات میں اضافہ کر دیتی ہے۔
Age is the greatest risk factor, the biggest risk factor for developing Alzheimer's disease.
Alzheimer's Institute کی ریسرچر جیسیکا لینگبام کہتی ہیں کہ عمر سب سے بڑے رسک کا عامل ہوتی ہے جو الزائمر میں پیش رفت کا باعث بنتی ہے، جبکہ دوسرا بڑا رسک APOE جین ہے۔ اس ریسرچ کے شرکا کے لیے جین میچ میں شامل ہونا ضروری ہے جو 55 سے 75 سال تک کی عمر کے ایسے افراد کا اندراج ہے جو الزائمر کے لیے کی جانے والی تحقیق میں خود کو رضاکار کے طور پر پیش کرتے ہیں، لیکن ابھی ان کی ذہنی استعداد متاثر نہیں ہوئی۔ آئیوی سیگل نے اس اندراج کے لیے کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی۔
I want to do whatever I can to help the cause.
سیگل کا کہنا ہے کہ وہ اس مقصد کے حصول کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں۔ اب تک 70,000 سے زائد افراد یہ اندراج کرا چکے ہیں، لیکن تحقیق کاروں کا کہنا ہے کہ الزائمر کی تحقیق کے لیے ابھی بھی لاکھوں رضاکار درکار ہیں۔ بیچہ جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ مدثرہ منظر۔
آدمی بلبلا ہے پانی کا، اور پانی کی بہتی سطح پر وقت کی موج پر صدا بہتا، آدمی بلبلا ہے پانی کا۔
آپ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ انسان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ طویل عمر پائے، اور دعا بھی یہی دی جاتی ہے کہ تم جیو 1,000 برس اور ہر برس کے دن ہوں 50,000۔ دعا اپنی جگہ بہت ہی محبت بھری ہے، مگر یہاں امریکہ میں لمبی عمر پانے والوں پر جو تحقیق ہو رہی ہے اس میں کچھ تشویش بھی شامل ہے۔ امریکہ میں سینسس بیورو کے تجزیہ کار پیش گوئی کر رہے ہیں کہ آج جو لوگ 25 برس کے ہیں سن 2050 میں 65 برس پر دستک دے رہے ہوں گے، اور اگر پیش گوئی درست ثابت ہوئی تو نہ صرف یہ کہ 65 برس کے لوگوں کی تعداد آج کے مقابلے میں دوگنا ہو جائے گی، بلکہ آبادی میں ان کا تناسب آج کے 12% کے مقابلے میں بڑھ کر 21% ہو جائے گا۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ ہر 5 میں سے ایک یا اس سے زیادہ امریکی اپنا نصف صدی کا سفر مکمل کر چکے ہوں گے، اور ان کا شمار معمر افراد یا سینئر سٹیزنز میں ہونے لگے گا۔ اور ماہرین کہتے ہیں کہ امریکی آبادی میں جن خطوط پر اضافہ ہو رہا ہے یہ جاری رہا تو آبادی کا ایک بڑا حصہ ہسپانوی، افریقی امریکی اور ایشیائی امریکی باشندوں پر مشتمل ہوگا۔ ماہرین کہتے ہیں کہ سن 2050 میں 65 یا اس سے زیادہ برس کے امریکی گھر بیٹھے پینشن پر گزارا نہیں کر رہے ہوں گے، بلکہ گھر سے باہر ملازمتیں کر رہے ہوں گے، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ میڈیکل سائنس کی ترقی کی بدولت انہیں صحت کی بہتر سہولتیں حاصل ہوں گی، اور وہ بہتر تعلیم یافتہ ہوں گے تو پھر کیوں نہ چاہیں گے کہ کام کرتے رہیں۔ امریکہ میں 70 برس یا زیادہ عمر کے افراد یا سینئر سٹیزنز کو حکومت کی طرف سے سوشل سیکیورٹی کی صورت میں ایک مخصوص رقم ملتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سن 2050 یا اس کے بعد ہو سکتا ہے عمر کی یہ حد 70 سے زیادہ کر دی جائے، چنانچہ پینشن اور بائی آؤٹ کی سہولتیں بھی اسی حساب سے ملیں گی، اور یوں واحد راستہ یہی ہوگا کہ ملازمت برقرار رکھی جائے، جس کے معنی یہ بھی ہیں کہ نوجوانوں کے لیے ملازمت کے مواقع اسی طور سکڑتے جائیں گے۔ چنانچہ ماہرین کہتے ہیں کہ نوجوان امریکیوں کو چاہیے کہ وہ ابھی سے کچھ نہ کچھ آڑے وقتوں بلکہ آخری دنوں کے لیے بچانا شروع کر دیں، مگر ساتھ ہی یہ خیال بھی ہے کہ معمر افراد کی تعداد بڑھے گی تو نرسنگ ہومز اور اسی طرح کے دیگر مراکز میں بھی اضافہ ہوگا، اور ساتھ ہی اوسط عمر اور معمر لوگوں کے لیے عمر کی حد بھی تبدیل ہو جائے گی۔ 65 برس کے لوگ درمیانی عمر کا لقب پائیں گے، اور معمر کہلانے کے لیے 85 یا اس سے بڑی عمر کا ہونا ضروری ہوگا۔ آئیے آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کون جیتے گا اس زلف کے سر ہونے تک۔ مدثرہ منظر، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
ہمارے آج کے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھیں مدثرہ منصر, پروڈیوسر انجم ہیرل گل اور انجینئر نک آئیونوف. پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے. اس وقت تک کے لیے خالد حمید اجازت چاہتا ہے, اور اب پروگرام سنیے گا جہاں رنگ.